اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح موعود. فرمایا جب انسان حجت اللہ کے مقام پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے جوارے ہو جاتا ہے. ما ینتقو عن الہوا سور نجم آیت 4 کے یہی معنی ہے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ انسان کامل طور پر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور اس کا وفادار بندہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اسے کامل سلو ہوتی ہے. اس کی کوئی حرکت کوئی سکون اللہ تعالیٰ کے اذن اور امر کی ایک کل ہوتی ہے. ایسی حالت میں اس پر ما ینتقو عن الہوا کا اطلاق ہوتا ہے. اور یہ مقام کامل اور اکمل طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. فرمایا مکر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے لیے استعمال کیا ہے. پھر یہی لفظ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے. اور برائن احمدیہ میں میرے متعلق بھی ایک الہام ہے. مکر کی حد اس وقت ہوتی ہے جب تک وہ انسانی تدابیر اور منصوبوں تک ہو. لیکن جب انسانی منصوبوں کی طرح نہ ہو تو پھر وہ خارق عادت ہوتا ہے, مکر نہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار نے جو منصوبے کیے وہ اس میں پورے ناکام اور نامراد رہے, اور اللہ تعالیٰ نے خارق عادت طریق سے آپ کو وعدے کے موافق پہنچا دیا. فرمایا مذہب کبھی سرسبز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی روحانیت کا بروز نہ ہو. اس لیے ضروری تھا کہ اسلام کے کامیاب اور بامراد ہونے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے اور مدینہ طیبہ میں قبر کے اندر رکھے گئے, مگر میں یہ ماننے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہی ظاہر کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو قبر میں رکھے گئے وہ ایک پاک دانے کی طرح رکھے گئے ہیں, جس کو بہت سے خوشے لگے ہیں, جو اصل ثابت و فروا فی السماء سورہ ابراہیم آیت 25 کا سچا مزاج ہے. اگر کوئی شخص اس امر کو نہیں مانتا تو وہ بے تسلیم کرتا ہے کہ معاذ اللہ آپ ضائع ہو گئے. حالانکہ آپ کے برکات اور فیوز کا تو یہاں تک اثر ہوا کہ مدینہ طیبہ کا نام یثرب بھی نہیں رہنے دیا, کیونکہ یثرب ہلاک ہونے کو کہتے ہیں. میں یقیناً کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس حقیقت کو کھول دیا ہے کہ آپ مدینہ کے خاک میں اس دانے کی طرح تھے جس کے ہزار دانے ہوں گے. یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں وہ تعصب اور ضد میں اندھے ہو کر آپ کے دانے سے مشابہ سمجھتے ہیں, جو معاذ اللہ کیم خدا ہو. اللہ تعالیٰ کی یہ قدیم سعادت ہے کہ نبی کے اخلاق عادات اور توجہ کسی اور کو بھی دیے جاتے ہیں جو اس کی اتباع میں اس کی محبت میں کامل طور پر فنا ہو گیا ہو, اور ذیلی طور پر اس کے کمالات اور خوبیوں کو اپنے اندر جذب کرتا ہو. اس صورت میں اس نبی کا حلیہ جو اس کو دیا جاتا ہے اس وقت اس کا نام اس نبی کا ہوتا ہے. یہی سر ہے جو بائبل میں لکھا ہے مسیح نہ آئے گا جب تک ایریا نہ آئے. اور دوسرے مقام پر ایریا کے آنے سے مراد اس کے خو اور طبیعت اور طاقت پر آنے سے لی گئی ہے. بس مہدی کے متعلق جو کہا گیا ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آئے گئے تو یہ مراد ہے کہ وہ دلی اور فروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر ہو. فرمایا میرے آنے کے دو مقصد ہیں. مسلمانوں کے لیے یہ کہ اصل تقویٰ اور طہارت پر قائم ہو جائیں, تو ایسے سچے مسلمان ہوں جو مسلمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. عیسائیوں کے لیے قصے شریف ہو اور ان کا مصنوعی خدا نظر نہ آوے, دنیا اس کو بھول جاوے, خدا واحد کی عبادت ہو. میرے ان مقاصد کو دیکھ کر یہ لوگ میری مخالفت کیوں کرتے ہیں, انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام نفاق طبی اور دنیا کی گندی زندگی کے ساتھ ہوں گے وہ خود ہی زہر سے ہلاک ہو جائیں گے. کیا کاذب کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ ان اللہ لا یہدی من ہوا مصیب کذاب سورہ مومن آیت 29. کذاب کی ہلاکت کے واسطے اس کا خیز بھی کافی ہے لیکن کذاب کی ہلاکت کے واسطے اس کا خیز بھی کافی ہے لیکن جو کام اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے رسول کے برکات کے اظہار اور ثبوت کے لیے ہوں, اور خود اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہو, پھر اس کی حفاظت اور خود فرشتے کرتے ہیں, کون ہے جو اس کو طلب کر سکے؟ یاد رکھو میرا سلسلہ اگر نری دکانداری ہے تو اس کا نام و نشان مل جائے گا, لیکن اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یقیناً اسی کی طرف سے ہے تو خاص ساری دنیا اس سے مخالفت کرے یہ بڑھے گا اور پھیلے گا اور فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. اگر ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ اور کوئی بھی مدد نہ کرے تب بھی میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سلسلہ کامیاب ہوگا. مخالفت کی میں پرواہ نہیں کرتا, میں اس کو بھی اپنے سلسلے کی ترقی کے لیے لازمی سمجھتا ہوں. کہ کبھی نہیں ہوا کہ خدا تعالیٰ کا کوئی معمول اور خلیفہ دنیا میں آیا اور لوگوں نے چپ چاپ اسے قبول کر لیا ہو. دنیا کی تو عجیب حالت ہے, انسان کیسا ہی صدیق کی طرح رکھتا ہو مگر دوسرے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے, وہ اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے سلسلے کی ترقی شوق العادت ہو رہی ہے، بعض اوقات چار چار پانچ پانچ سو کے فرشتے آتی ہیں اور دس دس پندرہ پندرہ تو روزانہ درخواستیں بیعت کی آتی رہتی ہیں، اور وہ لوگ علیحدہ ہیں جو خود یہاں آ کر داخلے سلسلہ ہوتے ہیں. فرمایا سلسلے کی کہ قیام کی اصل غرض یہی ہے کہ لوگ دنیا کے گند سے نکلیں اور اصل طہارت حاصل کریں اور فرشتوں کی زندگی بدل کریں. تو فرمایا مسیح کی موت کا جھگڑا بالکل صاف ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے اور مسیح علیہ السلام کے اپنے اقرار سے فلما توفیتنی میں موت ثابت کر دی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے معراج کی رات میں ان کو مردوں میں دیکھا. یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو شخص ابھی اس عالم میں ہے وہ ان روحوں میں جو اس جان سے گزر چکی ہیں کیوں کر شامل ہو گیا. 1 اکتوبر 1905 نوٹ از ایڈیٹر الحکم. بمبئی کے ایک سوداگر نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر والے کارڈ کروائے تھے اور ان کا اشتہار الحکم میں بھی شائع کر دیا گیا تھا، جو ایک معمولی اشتہار سمجھ کر شائع ہوتا رہا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ایڈیٹر الحکم کی نیت اشتہار کی اشاعت سے کیا تھی. ان کا ذاتی خیال یہ تھا کہ یہ بھی تبدیلی کا ایک ذریعہ ہوگا، لیکن یہ مرض تفسیر بازی کا کچھ ایسا ترقی کرنے لگا کہ حضرت حضرت اللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت کے ساتھ اس پر توجہ کرنی پڑی اور پرزور الفاظ میں اس کی حرمت اور ممانعت کا فتویٰ دیا، اور اس طرح پر اس باب البدعت کو کھلتے ہی بند کر دیا. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے نزدیک یہ درست نہیں، بدعت پھیلانے کا یہ پہلا قدم ہے. ہم نے جو تصویر فوٹو لینے کی اجازت دی تھی وہ اس واسطے تھی کہ یورپ امریکہ کے لوگ جو ہم سے بہت دور ہیں اور فوٹو سے قیافہ شناسی کے علم رکھتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے ایک روحانی فائدہ کا موجب ہو. کیونکہ جیسا تصویر کی حرمت ہے، اس قسم کی حرمت عموم نہیں رکھتی، بلکہ بعض اوقات مستعد اگر دیکھے کہ کوئی فائدہ ہے اور نقصان نہیں تو اس پہ ضرور اس کو استعمال کر سکتا ہے. خاص اس اور یورپ کی ضرورت کے واسطے اجازت دی گئی، کیونکہ بعض فضول یورپ امریکہ سے آئے ہیں جن میں لکھا تھا کہ تصویر کے دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل وہی مسیح ہے. ایسے ہی امراض کی تصویر کے واسطے بعض وقت تصویر سے بہت مدد مل سکتی ہے. شریعت میں ہر ایک امر جو ینفع الناس کے نیچے آئے راز آئے بتارا، اس کو دیر پا رکھا جاتا ہے. لیکن یہ جو کارڈوں پر تصویریں بنتی ہیں ان کو خریدنا نہیں چاہیے. بت پرستی کی جڑ تصویر ہے. جب انسان کسی کا معتقد ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعظیم تصویر کے بھی کرتا ہے. ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری جماعت پر سر نکال کے جاوت پڑ جائے. میں نے اس ممانعت کو کتاب میں درج کر دیا جو زیر طبع ہے، کہ لوگ جماعت کے اندر ایسا کام کرتے ہیں ان پر ہم سخت ناراض ہیں، ان پر خدا تعالیٰ ناراض ہے. ہاں اگر کسی طریق سے کسی انسان کے روح کو پیدا ہو تو وہ طریق مستثنا ہے. ایک کارڈ تصویر والا دکھایا گیا، کہ کہا فرمایا یہ بالکل ناجائز ہے. ایک شخص نے اس قسم کے کارڈوں کے بنڈل لا کر دکھایا کہ میں نے یہ تاجرانہ طور پر فروخت کے واسطے خرید کیے تھے، اب کیا کروں. حضور نے فرمایا ان کو جلا دو اور تلف کر دو، اس میں احانت دین اور احانت شرع ہے، بلکہ اس کے آخر میں بت پرستی پیدا ہوتی ہے. اس تصویر کی جگہ پر اگر تبلیغ کا کوئی فکرہ ہوتا تو خوب ہوتا. ایک ترک صاحب نے دو سوالات کیے. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی چوری یا زنا کے ارادے سے جاوے مگر نہ کرے تو کیا گناہ ہوگا؟ جواب حضرت اخدر، جو خیالات وسوسے کے رنگ میں دل میں گزرتے ہیں اور ان پر کوئی عزم اور ارادہ انسان نہیں کرتا، ان پر مواخذہ نہیں ہے. لیکن جب کوئی خیال بد دل میں گزرے اور انسان اس پر مسمم ارادہ کر لے تو اس پر مواخذہ ہوتا ہے اور وہ گناہ ہے. جیسے ایک اچکا دل میں خیال کرے کہ فلاں بچے کو قتل کر کے اس کا زیور اتار لوں گا تو گو قانونی جرم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مجرم ہے اور سزا پائے گا. یاد رکھو، دل کا ایک فعل ہوتا ہے مگر جب تک اس پر مسمم ارادہ اور عزیمت نہ کرے اس کا کوئی اثر نہیں. سوال، جو لوگ لڑائیوں میں جاتے ہیں اور وہاں قتل کرتے ہیں، وہ قتل ان کا گناہ ہے یا نہیں؟ جواب، علم و آئندہ ربی میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا. 2 اکتوبر 1905 مسئلہ جہاد کے متعلق ذکر تھا. اس کے متعلق جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلامی جہاد پر یہ اعتراض تو بالکل فضول ہے کہ وہ لڑائیاں مذہب اور اشاعت اسلام کے خط ہیں، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں کفار کے ہاتھوں سے سخت تکلیف اٹھاتے رہے اور آپ کے جانے سار صحابہ نے دکھ اٹھائے اور جانے دیں. بعض غریب اور بے کس ضعیف عورتوں کو شرمناک تکالیف کفار نے پہنچائیں, یہاں تک کہ آخر آپ کو ہجرت کرنی پڑی اور ان کفار نے وہاں بھی آپ کا تعاقب کیا. ایسی صورت میں جب ان کی شرارتیں اور طریقیں ہاتھ سے گزر گئیں تو پھر خدا تعالیٰ نے سدے باپ اور دفاع کے طور پر حکم دیا کہ ان سے جنگ کرو. چنانچہ پہلی آیت جس میں جہاد کا حکم ہوا وہ یہ ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, الحج آیت 40. یعنی ان لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جنگ کریں جن پر ظلم ہوا. مسلمان مظلوم تھے, ان کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی تھی بلکہ بانی فساد کفار مکہ تھے. ایسی حالت میں بھی جب ان کی شرارتیں انتہائی درجے تک جا پہنچیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدافعت کے واسطے مقابلہ کرنے کو حکم دیا. بس یہ اعتراض محض فضول اور لغو ہے کہ وہ لڑائیاں مذہب کے لیے تھیں. اگر محض مذہب کے لیے ہوتی ہیں تو جزیہ دینے کی صورت میں ان کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ عیسائی تو اس قسم کے اعتراض کر ہی نہیں سکتے. وہ اپنے گھر میں دیکھیں کہ اسلامی لڑائیاں موسوی لڑائیوں سے زیادہ ہیں, اور جبکہ وہ حضرت عیسیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا بھی معاذ اللہ خدا مانتے ہیں. ان لڑائیوں کے الزام عیسائیوں پر بدستور قائم ہے, خصوصاً ایسی حالت میں کہ وہ لڑائیاں اسلامی جنگوں سے زیادہ سخت اور خونریز تھیں. اسلامی لڑائیوں میں بچوں, عورتوں اور بوڑھوں کا لحاظ کیا جاتا تھا اور ان کو قتل نہیں کیا جاتا تھا, مگر موسوی لڑائیوں میں تو ان امور کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی. ایسے ہی اسلامی جنگوں میں مذہبی عبادت گاہوں اور پھلدار درختوں کو بھی ضائع نہیں کیا جاتا تھا, مگر موسوی لڑائیوں میں پھلدار درخت تباہ کر دیے جاتے تھے. غرض اسلامی جنگ موسوی لڑائیوں کے مقابلے میں کچھ چیز ہی نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہی عادت چلی آئی ہے کہ جب کوئی معبور اور مرسل اس کی طرف سے آتا ہے تو اولاً اس کی جماعت میں ضعفاء اور غربا ہی آتے ہیں. بادشاہوں یا امراء کو توجہ نہیں ہوتی ہے اور آخر اللہ تعالیٰ غربا کی جماعت کو ہر قسم کی طرف سے یاد دے دیتا ہے. میرا ایک الہام ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ہونے کے, وہ بادشاہ مجھے دکھائے بھی گئے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ زمانہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ بعض کو اس سلسلے کی سچائی کا فہم ادا کر دے گا. فرمایا پنجاب کی سرزمین نرم ہے, ان لوگوں میں وہ شور اور شرارت نہیں ہے جو ہندوستانیوں میں ہے. ہندوستانیوں نے غدر کر دیا تھا مگر پنجابی گورنمنٹ کے ساتھ تھے. ہمارے مرزا صاحب نے بھی 50 گھوڑے اس وقت مدد کے لیے گورنمنٹ کو دیے تھے. پنجابیوں نے جس قدر مجھے قبول کیا ہے ہندوستان کو ابھی اسے کچھ نسبت ہی نہیں. 3 اکتوبر 1905. فرمایا نبی کا انکار مجھے بھی کفر ہوتا ہے مگر ولی کا انکار بھی سلب ایمان کا موجب ہو جاتا ہے اور آخر کفر تک نوبت پہنچ جاتی ہے. صحیح بخاری میں ہے من عاد علی ولی فآذنتہ للحرب, یعنی جو شخص میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں اس کو لڑائی کے لیے پکارتا ہوں. خدا تعالیٰ نے بلعم کا قصہ بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفت کی وجہ سے ایسا تک گر گیا جو اس کے کتے سے مثال دی گئی. نبی کا انکار صریح کفر کو مستلزم ہے مگر ولی کا جب دشمن بنتا ہے تو اندر ہی اندر توفیق چن جاتی ہے. کسی نے پوچھا کہ عبادت میں ذوق شوق کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا اعمال صالحہ اور عبادت میں ذوق شوق اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا, یہ خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق پر ملتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان گھبرائے نہیں اور خدا تعالیٰ سے اس کی توفیق اور فضل کے واسطے دعائیں کرتا رہے اور ان دعاؤں میں تھک نہ جاوے. جب انسان اس طرح پر مشکل مزاج ہو کر لگا رہتا ہے تو آخر خدا تعالیٰ اپنے فضل سے وہ بات پیدا کر دیتا ہے جس کے لیے اس کے دل میں تڑپ اور بے قراری ہوتی ہے. یعنی عبادت کے لیے ایک ذوق و شوق اور حلاوت پیدا ہونے لگتی ہے, لیکن اگر کوئی شخص مجاہدہ اور سائی نہ کرے اور وہ یہ سمجھے کہ پھونک مار کر کوئی دے یہ اللہ تعالیٰ کا فائدہ اور سنت نہیں. اس طریق پر جو شخص اللہ تعالیٰ کو آزماتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے اور مارا جاتا ہے. خوب یاد رکھو کہ دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے, اس کا فضل نہ ہو تو دوسرے دن جا کر عیسائی ہو جاوے یا کسی اور بے دینی میں مبتلا ہو جاوے. اس لیے ہر وقت اس کے فضل کے لیے دعائیں کرتے رہو اور اس کی استعانت چاہو تاکہ صراط مستقیم پر تمہیں قائم رکھے. جو شخص خدا تعالیٰ سے بے نیاز ہوتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان استغفار کرتا رہے تاکہ وہ زہر اور جوش پیدا نہ ہو جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. 11 اکتوبر 1905. چند الامات قبل وفات مولانا عبدالکریم صاحب. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, الہام انی مہین من اراد ہنتک. فرمایا پہلے الہام کے یہ معنی معلوم ہوئے کہ مولوی عبدالکریم صاحب کی موت پر حد سے زیادہ غم کرنا ایک قسم کی مخلوق کی عبادت ہے. کیونکہ جس سے حد سے زیادہ محبت کی جاتی ہے یا حد سے زیادہ اس کی جدائی کا غم کیا جاتا ہے وہ معبود کے حکم میں ہو جاتا ہے، خدا ایک کو بلا لیتا ہے، دوسرا اس کا قائم مقام کر لیتا ہے، قادر اور بے نیاز ہے۔ پہلے سے ایک یہ بھی رام ہوا تھا جبکہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم زندہ تھے، دو شہید ٹوٹ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الہام بھی خوفناک ہے، خدا تعالیٰ اس کے معنی بہتر جانتا ہے۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مال اللہ کی رضا کو مقدم کر لیں، اگر اسے خوش کریں تو سب کچھ مل سکتا ہے، مگر ان کی یہی تو بس یہ ہے کہ وہ اس کو ناراض کر رہے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو خدا تعالیٰ نے سچا دین اسلام عطا کیا تھا، مگر انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ خدا جانے یہ پرواہی کیا نتیجہ پیدا کرے، دین کی کچھ بھی پرواہ وغیرہ نہیں، بام اگر جنگ و جدل ہے جس میں شیخی ریا اور عجب مقصود ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور عظمت۔ لیکن جو شخص ہر امر میں اللہ تعالیٰ کو مقدم کرے اور اس کے دین کی حمیت اور غیرت میں ایسا ماب ہو کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ظاہر کرنا اس کا مقصود خاطر ہو، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے دفتر میں صدیق کہلاتا ہے۔ ہم جس طریق پر اسلام کو پیش کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتا، مگر مشکلات یہ ہیں کہ ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غربا کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجود کہ یہ غربا کی جماعت ہے، تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے، اور وہ اسلام کی ضروریات سمجھ کر حد المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل ساتھ ہو تو کام بنتا ہے اور ہم اس کے فضل سے امیدوار ہیں۔ فرمایا، جس طرح پر ایک طوفان قریب آتا ہو تو انسان کو فکر ہوتا ہے کہ یہ طوفان تباہ کر دے گا، اسی طرح پر اسلام پر طوفان آ رہے ہیں، مخالف ہر وقت ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلام تباہ ہو جاوے، لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ان تمام حملوں سے بچائے گا اور وہ اس طوفان میں اس کا بیڑا سلامتی سے کنارے پر پہنچا دے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی حالات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو مشکلات نظر آتی تھیں تو بجوز اس کی اور کوئی صورت نہ ہوتی تھی کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتے تھے، قوم تو سمن بکمن کرتے ہی اور دکھ دیتی ہے، وہ سرد راتوں کی دعائیں ہی کام کیا کرتی تھیں۔ اب بھی یہی صورت ہے، باوجود کہ اسلام ذوف کی حالت میں ہے اور ضرورت ثمر کی ہے کہ اس کی بحالی کے لیے پوری کوشش کی جائے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہم سے جو اس کوشش میں لگے ہوئے ہر طرح سے ہماری مخالفت کے لیے صحیح کی جاتی ہے۔ یہ میری مخالفت نہیں، خدا تعالیٰ سے جنگ ہے۔ میں تو یہاں تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر میری طرف سے کوئی کتاب اسلام پر جاپان میں شائع ہو تو یہ لوگ میری مخالفت کے لیے جاپان بھی جا پہنچیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا تعالیٰ چاہتا ہے۔ وہ شخص بڑے ہی مبارک اور خوش قسمت ہے جس کا دل پاک ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے اظہار کا خواہاں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے دوسروں پر مقدم کر لیتا ہے۔ جو لوگ میری مخالفت کرتے ہیں ان کا اور ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے ہے، وہ ہمارے اور ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس کا دل دنیا کے نبوت اور نمائش کے لیے ہے اور کون ہے جو خدا تعالیٰ ہی کے لیے اپنے دل میں سوز و گداز رکھتا ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ کبھی روحانی سعود نہیں کرتی جب تک دل پاک نہ ہو۔ جب دل میں پاکیزگی اور طاقت پیدا ہوتی ہے تو اس میں ترقی کے لیے خاص طاقت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے ہر قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور وہ ترقی کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بالکل اکیلے تھے اور اس بے کسی کی حالت میں دعویٰ کرتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الاعراف آیت 64۔ کون اس وقت خیال کر سکتا تھا کہ یہ دعویٰ ایسے بے یار و مددگار شخص کا بار آور ہوگا، پھر ساتھ ہی اس قدر مشکلات آپ کو پیش آئیں کہ ہمیں تو ان کا ہزارواں حصہ بھی نہیں آئے۔ وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ سکھا شاہی سے بدتر تھا، اب تو گورنمنٹ کی طرف سے پورا امن اور آزادی ہے۔ اس وقت ایک چالاک آدمی ہر قسم کے منصوبہ بازی سے جو کچھ بھی چاہتا تو پہنچاتا، مگر مکہ جیسی جگہ میں اور عربوں جیسی وحشیانہ زندگی رکھنے والی قوم میں آپ نے وہ ترقی کی جس کی نظیر دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ خود ان کی مذہبی تعلیم اور عقائد کے خلاف انہیں سنایا کہ یہ لات اور عزا جن کو تم اپنا معبود قرار دیتے ہو یہ سب پلیز اور حطب جہنم ہے. اس سے بڑھ کر اور کون سی بات عربوں کی ضدی قوم کو چور دلانے والی ہو سکتی ہے؟ لیکن انہی عربوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشو نما پایا اور ترقی کی. انہی میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے بھی نکل آئے. اس سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ انہی مخالفوں میں سے وہ لوگ بھی نکلیں گے جو خدا تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنے والے اور پاک دل ہوں گے, اور یہ جماعت جو اس وقت تیار ہوئی ہے آخر انہی میں سے آئی. فرمایا کئی دفعہ میر صاحب یعنی حضرت میر ناظر نواب صاحب نے ذکر کیا کہ دلی سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے, مگر میرے دل میں یہی آتا ہے کہ یہ بات درست نہیں. دلی میں بھی بعض پاک دل ضرور چھپے ہوں گے جو آخر کروائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا تعلق دلی سے کیا ہے یہ بھی خالی از حکمت نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم کبھی نا امید نہیں ہو سکتے. آخر خود میر صاحب بھی دلی ہی کے ہیں, غرض یہ کوئی نا امید کرنے والی بات نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور کامل نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ مکے والوں نے کیسی مخالفت کی, اور پھر اسی مکے میں سے وہ لوگ نکلے جو دنیا کی اصلاح کرنے والے ٹھہرے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہی میں سے تھے؟ انہی میں سے تھے وہ ابو بکر جن کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بات سے ہے جو اس کے دل میں ہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی مکے والوں میں سے تھے. حضرت عمر بڑے بھاری مخالف تھے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسئلہ قتل میں بھی شریک اور قتل کے لیے مقرر ہوئے. لیکن آخر خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جوش اظہار اسلام کا دیا کہ غیر قومیں بھی ان کی تعریف کرتی ہیں اور ان کا نام عزت سے دیتی ہیں. ہم کو وہ مشکلات پیش نہیں آئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے. باوجود اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہ ہوئے جب تک پورے کامیاب نہیں ہو گئے, اور آپ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کا نظارہ نہیں دیکھ لیا. پر میں آج ہمارے مخالف بھی ہر طرح کی کوششیں ہمارے نابود کرنے کی کرتے ہیں, مگر خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جس قدر مخالفت اس سلسلے کی انہوں نے کی ہے اس قدر ناکامی اور نامرادی ان کے سامنے آ گئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو بڑھایا ہے. یہ تو خیال کرتے اور رائے لگاتے ہیں کہ یہ شخص مر جاوے گا اور جماعت متفرق ہو جاوے گی. یہ فرقہ بھی دوسرے فرقے برہمو وغیرہ کی طرح ہے کہ جن میں کوئی کشش نہیں ہے, اس لیے اس کے ساتھ کا خاتمہ ہو جاوے گا. مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ نے خود ارادہ فرمایا ہے کہ اس سلسلے کو قائم کرے اور اسے ترقی دے. یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرقے نہ تھے. اس وقت ان کے مخالف بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ بس اب ان کا خاتمہ ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو کیسا نشو نما دیا اور پھیلایا. ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی فرقہ تھوڑی سی ترقی کر کے رک جاتا ہے تو ایسے فرقوں کے نظیر موجود نہیں جو عالم پر محیط ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارادوں پر نظر کر کے حکم کرنا چاہیے. جو لوگ رہ گئے اور ان کی ترقی رک گئی, ان کی نسبت ہم یہی کہیں گے کہ وہ اس کی نظر میں مقبول نہ تھے, وہ اس کی نہیں بلکہ وہ اپنی پرستش چاہتے تھے. مگر میں ایسے لوگوں کو نظیر میں پیش کرتا ہوں جو اپنے وجود سے جل جاویں اور اللہ تعالیٰ ہی کی عظمت اور جلال کے خواہش مند ہوں, اس کی راہ میں ہر دکھ اور موت کے اختیار کرنے کو آمادہ ہوں. پھر کیا کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ کر دے گا؟ کون ہے جو اپنے گھر کو خود تباہ کر دے؟ ان کا سلسلہ خدا کا سلسلہ ہوتا ہے, اس لیے وہ خود اسے ترقی دیتا ہے اور ان کے نشو نما کا باعث کہتا ہے. 124,000 پیغمبر دنیا میں ہوئے ہیں, کیا کو کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کون تباہ ہوا؟ ایک بھی نہیں. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعی طور پر دیکھ لو, کیونکہ آپ جامع کمالات تھے, ساری قومیں آپ کے دشمن ہو گئیں اور اس نے قتل کے منصوبے کیے, مگر آپ کی اللہ تعالیٰ نے وہ تائید کی جس کے نظیر دنیا میں نہیں ملتی. 13 اکتوبر 1905 فرمایا, ان لوگوں پر مجھے تعجب آتا ہے جو زندگی پر اعتبار کرتے ہیں. بعض دفعہ انسان پر آنی موت وارد ہوتی ہے. ایک شخص بڑے مرزا صاحب کے پاس آیا, انہوں نے اس کی نبض دیکھ کر کہا کہ فوراً گھر چلے جاؤ, اور پاس والوں کو کہا کہ اگر کسی نے مردہ چلتا ہوا دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے. وہ گھر پہنچ کر فوراً مر گیا. ایسے ہی خلیفہ محمد حسین پٹیالے والے کچہری سے گھر جا کر ایک زینہ پر گرے, اٹھے اور دوسرے پر گرے اور جان نکل گئی. ایک مختصر سے چندے کی ضرورت تھی. حضرت عبدالعزیز نے فرمایا, بعض لوگ ایک بات منہ سے نکالتے ہیں اور پھر اس پر قائم نہیں رہ سکتے اور گناہگار ہوتے ہیں. صدقہ عمدہ وہ ہے جو اگر سے قلیل ہو مگر اس پر دوام ہو. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی مرحوم کی علالت طبق ایام میں بعض کی خدمت گزاری کے ذکر میں حضور نے مولوی یار محمد صاحب بی او ایل کی خدمت گزاری کا ذکر کیا اور فرمایا، بہت ہی مخلص یک رنگ آدمی ہے، کئی دفعہ بہت تکلیف کا سفر برداشت کیا، بدنی خدمت خوب ادا کرتا ہے، 40 کو روز پیدل چلنا پڑے تو بھی گزر نہیں، رات کو چلنا ہو یا دن کو چلنا ہو، ایام مقدمہ میں ہمارے یکا کے ساتھ برابر پیادہ دوڑ کر گرداسپور اور قادیان آتا جاتا رہا، محنت اور دیانت سے کام کرنے والا آدمی ہے، جس کے پاس ہوگا وہ مطمئن رہے گا، کیونکہ دانستہ غفلت کرنے والا آدمی نہیں، سنت صحابہ کے جو قبل نماز عصر گجرات مشن سکول کے ہیڈ ماسٹر ٹینیل صاحب حضرت اختر کی خدمت میں حاضر ہوئے، چند تحریری سوال پیش کیے جن کے جوابات تحریری دیے جائیں گے، مختلف مذاہب کا تذکرہ تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، آج کل مذاہب کی عجیب حالت ہے، گھر گھر ایک نیا مذہب بن رہا ہے اور تلاش کرنے والے کے واسطے ایک حیرت کا مقام ہو رہا ہے، اور اس وقت تباً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی انسان کو نجات دینے والا سچا مذہب کون سا ہے، اس کا جواب ہر ایک شخص اپنے اپنے رنگ میں دے گا، لیکن اس کا صحیح جواب یہی ہے کہ ہر ایک مذہب میں یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کی عظمت جبروت اور خوف کس قدر دل پر غالب ہے، انسان شر سے تباً نفرت کرتا ہے اور جس چیز کے فوائد اور منافع مرکوز خاطر ہو جائیں اس سے تباً محبت کرتا ہے، مثلا ایک جگہ انسان کو رات رہنا ہو اور اس جگہ سانپ ہو تو گوارا نہ کرے گا کہ وہاں رہے، یا کسی قوم میں طاعون ہو تو تباً اس بات سے نفرت کرے گا کہ اس میں داخل ہو، فائدہ مند چیز کی طرف رغبت کرتا ہے، بری چیز سے نفرت رکھتا ہے، بس جس شخص کے دل میں خدا کی واقعی عظمت ہو جائے اور اس کو منافع دینے والے یقین کر لے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی قائم کر لے، تو پھر باوجود اس نظارے کے وہ کس طرح خدا تعالیٰ کے خلاف خدا تعالیٰ کی خلاف مرضی کر سکے گا، انسان کو چلتے چلتے سونے کا خزانہ نظر آ جائے تو ضرور اس کو لینے کی سعی کرتا ہے، بس اصل بات یقین اور ایمان ہے جس کے ذریعے تمام بدیوں سے بچ کر نیکی کی طرف انسان آ سکتا ہے، اب وہ یقین اور ایمان کس طرح سے حاصل ہو، سچا مذہب وہ ہے جو یقین کے واسطے صرف قصہ اور کہانیوں پر مدار نہ رکھے، کیونکہ یہ کہانیاں تو سب میں پائی جاتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم مسیح کے معجزات کا قصہ مان لیں اور ایک ہندو کے دیوتاؤں کے معجزات جو اس کی پرانی کتابوں میں درج ہے نہ مانیں، تاریخی امور میں سب قوم میں تواتر پیش کرتی ہیں، یہ ایک تحکم ہے کہ ایک ہی بات مانی جائے اور دوسرے کا انکار کیا جائے، یہ نامناسب ہے کہ انسان اپنے مذہب کے قصے کو درست جانے اور باقی سب کو غلط جانے، غرض قصوں کے ذریعے سے آگ کے تلاش کرنے کا سفر بہت دور دراز کا ہے جو طے نہیں ہو سکتا، اس کے سوائے آسان راہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جیسا پہلے قادر تھا بھی قادر ہے، جیسا پہلے معجزات ظاہر کر سکتا تھا اب بھی ظاہر کر سکتا ہے، جیسا پہلے سنتا تھا اب بھی سنتا ہے، اور جیسا پہلے بولتا تھا اب بھی بولتا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو سننے اور بولنے کی دونوں صفتیں اس میں تھیں مگر اب سننے کی صفت تو ہے لیکن بولنے کی نہیں، اور سچا طالب وہ ہے جو سب باتوں کو چھوڑ کر اس لم یزل ازلی ابدی خدا ہمیشہ کی قدرتوں والے خدا کی طرف جھک جائے، اس خدا کی طرف توجہ کرے جو اب بھی وہی صفات اور اخلاق رکھتا ہے جو موسیٰ کے وقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت رکھتا تھا، وہ اب بھی چاہتا ہے کہ گم گشتہ کے پاس آئے، وہ اب بھی محبت کرتا ہے کہ کوئی اس کے حضور میں آئے، سچا وہی ہے جو ایسے خدا کو ڈھونڈتا ہے جس مذہب کا مدار صرف قصوں پر ہے وہ مردہ مذہب ہے، سچا مذہب وہ ہے جس میں وہ خدا بھی بولتا ہے، جو تعصب نہیں رکھتا ہے وہ ماس خدا ہے حی و قیوم کا طالب ہو کر اس کو پاتا ہے، خدا تعالیٰ اس دل کو دوست رکھتا ہے جو اس کو ڈھونڈنے والا ہو، 22 اکتوبر 1905 بمقام ریلوے اسٹیشن امرتسر، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دہلی تشریف لے جاتے ہوئے امرتسر کے اسٹیشن پر گاڑی کے انتظار میں تشریف فرما تھے، جماعت امرتسر کے دوست ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، باتوں باتوں میں حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ گیا، حضور نے فرمایا بڑے ہی مخلص اور قابل قدر انسان تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی. اگرچہ بشریت کے لحاظ سے صدمہ ہوتا ہے مگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پر خوش ہیں. اس نے ہماری تسلی کے لیے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ اب مولوی صاحب ہم سے الگ ہو گئے کہ اب مولوی صاحب ہم سے الگ ہوں گے. چنانچہ ان المنایا لا تتیش و سہاما, ان کی ان المنایا لا تتیش و سہامہا, ان کی بابت الہام ہو چکا تھا اور پھر کفن میں لپیٹا گیا. اور پھر صاف طور پر 47 برس کی عمر, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ سب الہامات ان کے موت کی خبر دیتے تھے, لیکن ہم ان کے نسبت خیر چاہتے تھے. اس لیے اپنے طور پر ان الہامات کو کسی اور مفہوم میں پورا ہونے کے خواہش مند تھے. مگر اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر وہی تھی جو صاف طور پر ان الہامات میں بتا دی گئی تھی, اور آخر وہ پورے ہو گئے. ان الہامات پر غور کر کے مجھے ایک نقطہ سمجھ میں آیا ہے کہ جب مرض الموت کا وقت آ جاوے تو وقت دعا کا نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو ظاہر کر دیتا ہے. اسی طرح پر جو حالتیں مہلک بیماریوں کی ہوتی ہیں اور ان میں بھی نظر آ جاتا ہے, مگر خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مولوی صاحب کے معاملے میں ایک عجیب بات دیکھی گئی کہ ان کے اصل مرض سرطان, جس کو انگریزی میں کاربنکل کہتے ہیں, بالکل اچھا ہو گیا. بلکہ خود انہوں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا اور یہی کہتے رہے کہ اب میں 2-4 روز میں پھرنے لگوں گا. آخر زاد الجم کی وجہ سے سخت بخار ہو گیا جو 106 درجے تک پہنچ گیا, اور اسی عارضے میں وفات پائی. 51 دن تک وہ اس بیماری میں زندہ رہے. یہ زیادت ایام بھی استجابت دعا پردار کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس مرض سے ان کو آخر نجات دے دی. رہی موت, اس سے تو نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکتا ہے. ان کی بیوی نے بتایا کہ وہ کہتے تھے کہ کئی مرتبہ خدا بلانے آیا ہے مگر تاخیر ہی ہوتی رہی. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہی تردد ہے جس کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے مومن کی جان لینے میں تردد ہوتا ہے. میں نے باوجود کہ ان کی وفات کے وقت الہامات ہو چکے تھے بہت دعا کی, تو الہام ہوا تو سرون الحیات دنیا. پھر یہ بھی الہام ہوا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اس کا مطلب یہ تھا کہ جب انتہا درجے تک کسی کا وجود ضروری سمجھا جاتا ہے تو وہ معبود ہو جاتا ہے, اور یہ صرف خدا تعالیٰ ہی کا وجود ہے جس کا کوئی بدل نہیں. کسی انسان یا اور مخلوق کے لیے ایسا نہیں کہہ سکتے. تو فرمایا, پرسوں الہام ہوا تھا, انی مار رسول یقوم و اروم ما یروم و اوتی کا ما یدوم, اور آج کا الہام یہ ہے تاتی کا و نما کا. یہ الہام بخیر و عافیت سفر سے واپس آنے کی خبر دیتا ہے. 24 اکتوبر 1905 بمقام دہلی. صبح حضرت اقدس نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تھوڑے سے چنے بھنے ہوئے سفید ہیں اور ان کے ساتھ منقع بھی ہے. فرمایا, ہمارا تجربہ ہے کہ چنے, مولی, بینگن یا پیاز خواب میں دیکھیں تو کوئی امر مکرو پیش آتا ہے, لیکن منقع دل کو قوت دینے والی شے ہے اور اس کا دیکھنا اچھا ہے. اس خواب سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی امر مکرو چھوٹا یا بڑا درپیش ہے, جو منقع کی آمیز سے وہ کراہت جاتی رہے گی. تو فرمایا, انسان کی زندگی کے ساتھ مکروہات کا سلسلہ بھی لگا ہوا ہے. اگر انسان چاہے کہ میری ساری عمر خوشی میں گزرے تو یہ ہو نہیں سکتا. انما العسر یسرن, انما العسر یسرا. علم نشرا, سورت علم نشرا آیت 6 و 7. یہ زندگی کا چکر ہے, جب تنگی آوے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کے بعد فراخی بھی ضرور آئے گی. صبح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مردانہ مکان میں تشریف لائے. دہلی کے سیر کا ذکر درمیان میں آیا. اس پہ فرمایا, لاب و لاب کے طور پر پھرنا درست نہیں, البتہ یہاں بعض بزرگ اولیاء اللہ کی قبریں ہیں اور ان پر ہم بھی جائیں گے. پھر حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو فرمایا کہ ایسے بزرگوں کی فہرست بناؤ تاکہ جانے کے متعلق انتظام کیا جائے. حاضرین نے یہ نام لکھا ہے, 1 شاہ ولی اللہ صاحب, 2 خواجہ نظام الدین صاحب, 3 جناب قطب الدین صاحب, 4 خواجہ باقی بلّہ صاحب, 5 خواجہ میر در صاحب, 6 جناب نصیر الدین صاحب چراغ دہلی. چنانچہ گاڑیوں کا انتظام کیا گیا اور حضرت بما خدام گاڑیوں میں سوار ہو کر سب سے اول حضرت خواجہ باقی بلا کے مزار پر پہنچے. راستہ میں حضرت نے زیارت قبور کے متعلق فرمایا, قبرستان میں ایک روحانیت ہوتی ہے اور صبح کا وقت زیارت قبور کے لیے ایک سنت ہے. یہ ثواب کا کام ہے اور اس انسان کو اپنا مقام یاد آ جاتا ہے. انسان اس دنیا میں مسافر ہے, آج زمین پر ہے تو کل زمین کے نیچے ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان قبر پر جائے تو کہے, السلام علیکم یا القبور من المومنین والمسلمین و انا ان شاء اللہ بکم للاحقون. خواجہ باقی بلا کے مزار پر جب حضور پہنچے تو وہاں بہت سی قبریں ایک دوسرے کے قریب قریب اور اکثر زمین کے ساتھ ملی تھیں. مفتی صاحب کہتے ہیں, میں نے غور سے دیکھا کہ حضرت اقدس نہایت احتیاط سے ان قبروں کے درمیان چلتے تھے تاکہ کسی کے اوپر پاؤں نہ پڑے. قبر خواجہ صاحب پر پہنچ کر آپ نے دونوں قبر خواجہ صاحب پر پہنچ کر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دعا کو لمبا کیا. بعد دعا مفتی صاحب نے عرض کیا کہ قبر پر کیا دعا کرنی چاہیے, تو حضور نے فرمایا صاحب قبر کے واسطے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے اور اپنے واسطے بھی خدا تعالیٰ سے, خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کا محتاج ہے. قبر کے سرحانے کی طرف ایک نظم خواجہ صاحب مرحوم کے متعلق لکھی تھی. بعد دعا آپ نے وہ نظم پڑھی اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو اس کا نقل کرنے کا ارشاد فرمایا, چنانچہ انہوں نے وہ نظم نقل کر لی اور بدر میں اسے شائع بھی کر دیا. ملفوظات حضرت مسیح موعود بمقام دہلی. حضرت اقدس نے فرمایا خواجہ باقی باللہ بڑے مشائخ میں سے تھے, شیخ احمد سرہندی کے پیر تھے. مجھے خیال آتا ہے کہ ان بزرگوں کی ایک کرامت تو ہم نے بھی دیکھ لی ہے, اور وہ یہ ہے کہ دہلی جیسے شہر کو انہوں نے قائل کیا, اور یہ وہ شہر ہے جو ہم کو مردود اور مخذول اور کافر کہتا ہے. سیٹھ عبد الرحمان صاحب مدراسی کی طرف مخاطب ہو کے حضور نے فرمایا یہ سرزمین بمبئی سے زیادہ سخت ہے اور اس کے لیے آسمانی سلطنت کا حصہ ہمیشہ رہا ہے. صرف انگریزوں کے ساتھ یہ بغاوت نہیں کی بلکہ سلاطین اسلامیہ کے ساتھ بھی شورا پستی کرتے رہے ہیں. اس جگہ کے اکابر اور مشائخ کے اخلاق کا بھی اسے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایسے شہر میں کس طرح بسر کی. یہ بزرگ بہت ہی مصلوب الغضب تھے, انہوں نے اپنے آپ کو مٹی کی طرح کر دیا تھا. مرزا جان جانا کو ان لوگوں نے قتل کر دیا اور بڑے دھوکے سے کیا, یعنی ایک آدمی نظر لے کر آیا اور دھوکے سے تپنچہ مار دیا. شاہ ولی اللہ کے لیے بھی دہلی والوں نے ایسے قتل کے ارادے کیے تھے مگر ان کو خدا تعالیٰ نے بچا لیا. میرے ساتھ جب مباحثہ ہوا تھا تو 8-9 ہزار آدمی کا مجمع تھا, اور میں نے سنا ہے کہ بعض کے ہاتھ میں چاقو اور بعض کے ہاتھ میں پتھر بھی تھے. یہاں تک سپرنٹینڈنٹ پولیس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں غدر نہ ہو جائے, اس واسطے اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر مجمع سے باہر کیا اور گھر پہنچایا. ایسے وقت میں یہ لوگ کوتا اندیش, پست خیال اور سفلا ہونا ظاہر کرتے ہیں. کہ بالمقابل اس کے بالمقابل پنجاب میں بڑی سعادت ہے, ہزار ہاں لوگ سلسلہ حقہ میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. پنجاب کی زمین بہت نرم ہے اور اس میں خدا پرستی ہے, تان و تشنی کو برداشت کرتے ہیں مگر یہ لوگ بہت سخت ہیں, جس سے اندیشہ ہے ایسے عذاب الہی کا ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے. کیونکہ جب کوئی مامور من اللہ اور ولی اللہ آتا ہے اور لوگ اس کے در پہ آزار اور توہین ہوتے ہیں, تو عادت اللہ اسی طرح واقع ہے کہ بعد اس کے ایسے شہر اور ملک پر جو سرکش اور بے ادب ہوتا ہے ضرور تباہی آتی ہے. پنجاب میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, وہ لوگ خدا تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں, اور اس کثرت سے پنجابیوں کا ہماری طرف رجوع ہو رہا ہے کہ بعض اوقات ان کو ہماری مجالس میں کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملتی. تو فرمایا خواجہ باقی باللہ صاحب کی عمر بہت تھوڑی تھی, مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم سے بھی کم عمر پائی. مولوی صاحب موصوف کی عمر 47 سال کی تھی. خواجہ باقی باللہ کی قبر پر کھڑے ہو کر بعد دعا کے فرمایا ان تمام بزرگوں کی جو دہلی میں مدفون ہیں کرامت ظاہر ہے کہ ایسی سخت زمین نے ان کو قبول کیا, یہ کرامت اب تک ہم سے ظہور میں نہیں آئی. قبر پر بہت سے سائل جمع تھے, فرمایا یہ سائلین بہت پیچھے پڑتے ہیں, پہلے معلوم نہ تھا ورنہ ان کے واسطے کچھ پیسے ساتھ لے آتے. شیخ نظام الدین کی قبر پر سائل قصص سے ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں, یہی ان کا رزق ہو گیا ہے جو ذلت کا رزق ہے. رزق کی تنگی بعض لوگوں سے بہت برے کام کراتی ہے. ایک سائل لدھیانے میں میرے پاس آیا اور ظاہر کیا کہ ایک آدمی مر گیا ہے, اس کے کفن کے واسطے سامان کرتا ہوں, 4 آنے کی قصر باقی ہے. ایک آدمی نے کہا کہ پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ میت کہاں ہے, پھر اس کی پوری مدد کرنی چاہیے. چنانچہ وہ آدمی ساتھ گیا تو تھوڑی دور جا کر سائل بھاگ گیا, کیونکہ وہ سب چھوٹا قصہ بنایا ہوا تھا. تنگی رزق یہ بد مکر کراتی ہے. حضرت اقدس نے دہلی کی جامع مسجد کو دیکھ کر فرمایا مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی, کھجور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا. مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دنیا داروں نے ایک مسجد بنوائی تھی, وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی. اس مسجد کا نام مسجد ضرار تھا, یعنی ذر رساں. اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی تھی. مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقویٰ کے واسطے بنائی جائیں. ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس نے فرمایا, اگر آپ نے قلعہ نہیں دیکھا تو دیکھ لیں, آثار پدید صنادید جمرہ. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب مرحوم کا ذکر تھا, فرمایا خدا تعالیٰ نے دعا کو قبول کر کے سرطان سے شفا دے دی, مگر جب کسی کی اجل آ جاتی ہے تو پھر رک نہیں سکتی. اور یہ جو حدیث میں آیا ہے کہ دعا سے عمر بڑھ جاتی ہے, اس کے یہ معنی ہے کہ اجل کے آ جانے سے پیشتر قبل از وقت جو دعا کی جاوے وہ کام آتی ہے, ورنہ جان کندن کے وقت کون دعا کر سکتا ہے. ایسی سخت بیماری میں مولوی صاحب کا 51 دن تک زندہ رہنا بھی استجابت دعا ہی کا نتیجہ تھا. یہ تاخیر بھی تعجب انگیز ہے. ہم بہت دعا کرتے تھے کہ آدمی اچھا ہے زندہ ہی رہے, تب خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا تو سرون الحیات دنیا, یعنی کیا اگلے عالم کے تم قائل نہیں ہو جو اس دنیا کی زندگی کے واسطے اتنا زور دیتے ہو. بعد نواز زور. ایک صاحب عبدالحق نام, جو اپنے آپ کو صوفی ابو الخیر صاحب کے مرید بتلاتے تھے, چند طالب علموں کے ساتھ آئے, اور بھی دہلی والے آپ موجود ہوئے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا تم سب دہلی کے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر میں عبدالحق صاحب سے سوال کیا کہ میں عبدالحق صاحب نے سوال کیا کہ میں تشفی کے واسطے ایک بات پوچھتا ہوں. حضرت نے اجازت دی. عبدالحق, کیا آپ اس مسیح اور مہدی کو یاد دلانے والے ہیں جو کہ آنے والا ہے, یا کہ آپ خود مسیح اور مہدی ہیں؟ حضرت اختر, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, کیوں بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق اور اس الہام کے مطابق کہتا ہوں جو خدا تعالیٰ نے مجھے کہا. جو آنے والا تھا وہ میں ہی ہوں, جس کے کان ہوں وہ سنے اور جس کی آنکھ ہو وہ دیکھے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رویت کی گواہی دی. دونوں باتیں ہوتی ہیں, قول اور فعل. یہاں اللہ تعالیٰ کا قول اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل موجود ہے. شب معراج میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کو دیگر گزشتہ انبیاء کے درمیان دیکھا. ان دو شہادتوں کے بعد تم اور کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے صدا نشانہ سے تائید کی, جو طالب حق ہو اور خوف خدا رکھتا ہو اس کے سمجھنے کے واسطے کافی سامان جمع ہو گیا ہے. ایک شخص پہلی پیشگوئی کے مطابق, قال اللہ قال رسول کے مطابق عین ضرورت کے وقت دعویٰ کرتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ عیسائیت اسلام کو کھا رہی ہے. خدا تعالیٰ نے اسلام کی حمایت کے واسطے جو بات پیش کی ہے, اس سے بڑھ کر اور بات نہیں ہو سکتی. 1900 سال سے عیسائیوں کی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور معبود ہے, اور 40 کروڑ عیسائی اس وقت موجود ہیں. اس پر پھر مسلمانوں کی طرف سے ان کی تائید کی جاتی ہے کہ بے شک عیسیٰ اب تک زندہ ہے, نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا محتاج, سب نبی مر گئے پر وہ زندہ آسمان پر بیٹھا ہے. اب آپ ہی بتلائیں کہ اسے عیسائیوں پر کیا اثر ہوگا. عبداللہ, عیسائیوں پر تو کوئی اثر ہو نہیں سکتا جب تک شمشیر نہ ہو. حضرت اقدس نے فرمایا, یہ بات غلط ہے. تلوار کی اب ضرورت نہیں ہے اور نہ تلوار کا اب زمانہ ہے. ابتدا میں بھی تلوار ظالموں کے حملے کے روکنے کے واسطے اٹھائی گئی تھی, ورنہ اسلام کے مذہب میں جبر نہیں. تلوار کا زخم تو مل جاتا ہے پر حجت کا زخم نہیں ملتا. دلائل اور برائن کے ساتھ اس مخالفین کو قائم کرنا چاہیے. میں آپ لوگوں کے خیر خواہی کی ایک بات کہتا ہوں, ذرا غور سے سنو, ہر دو پہلوؤں پر توجہ کرو. اگر عیسائیوں کے سامنے اقرار کیا جائے کہ وہ شخص جس کو تم خدا اور معبود مانتے ہو بے شک وہ اب تک آسمان پر موجود ہے, ہمارے نبی تو فوت ہو گئے پر وہ اب تک زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا, نہ کھانے کا محتاج نہ پینے کا محتاج, اگر ہم ایسا کہیں تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور اگر ہم عیسائیوں کے سامنے یہ ثابت کر دیں کہ جس شخص کو تم اپنا معبود اور خدا مانتے ہو وہ مر گیا, مثل دوسرے انبیاء کے فوت ہو کر زمین میں دفن ہے اور اس کی قبر موجود ہے, اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ پیسوں کو جانے دو اور میری مخالفت کے خیال کو چھوڑو. میں پرواہ نہیں کرتا کہ مجھے کوئی کافر کہے, دجال کہے یا کچھ اور کہے. تم یہ کہو کہ ان ہر دو باتوں میں سے کون سی بات ہے جس سے عیسائی مذہب بے خوب بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے. اس تقریر کا میاں عبدالحق صاحب پر بہت اثر ہوا, چنانچہ فوراً کھڑے ہو کے حضرت اقدس علیہ السلام کے ہاتھ چومے اور کہا, میں سمجھ گیا, آپ اپنا کام کرتے جائیں, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے, انشاءاللہ ضرور آپ کی ترقی ہوگی. یہ بات صحیح ہے. ملفوظات حضرت مسیح موعود, 25 اکتوبر 1905. فرمایا, اگلے دن جو خواب میں چنے دیکھے تھے کہ میر ناصر نواب صاحب کی بیماری کی طرف اشارہ تھا. میر صاحب دو روز سے درد شکم میں بہت تکلیف میں تھے. چند مولوی اور طلبہ حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن اور رسول کو مانتے ہیں، آپ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس پر حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ سب موجب معصیت ہو جاتا ہے. ایک ادنا سپاہی سرکار کی طرف سے کوئی پروانہ لے کر آتا ہے تو اس کی بات نہ ماننے والا مجرم قرار دیا جاتا ہے اور سزا پاتا ہے. مجازی حکام کا یہ حال ہے تو احکم الحاکمین کی طرف سے آنے والے کی بے عزتی اور بے قدری کرنا کس قدر عدول حکمی اللہ تعالیٰ کی ہے. خدا تعالیٰ غیور ہے، اس نے مصلحت کے مطابق عین ضرورت کے وقت بگڑی ہوئی صدی کے سر پر ایک آدمی بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو وہ ہدایت کی طرف بلائے. اس کے تمام مسالے کو پاؤں کے نیچے کچلنا ایک بڑا گناہ ہے. کیا یہودی لوگ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے؟ بمبئی کے ایک یہودی نے ہم کو لکھا کہ ہمارا خدا وہی ہے اور جو مسلمانوں کا خدا ہے، اور قرآن شریف میں جو صفات بیان ہوئی ہیں وہی صفات ہم بھی مانتے ہیں. 1300 برس سے اب تک ان یہودیوں کا وہی عقیدہ چلا آتا ہے، مگر باوجود اس عقیدے کے ان کو سور اور بندر کہا گیا، صرف اس واسطے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا. انسان کی عقل خدا تعالیٰ کے مسئلے سے نہیں مل سکتی. آدمی کیا چیز ہے جو مسئلت الہی سے بڑھ کر سمجھ رکھنے کا دعویٰ کرے؟ خدا تعالیٰ کی مسئلت اس وقت بدی اور اجلا ہے. اسلام میں سے پہلے ایک شخص بھی مرتد ہو جاتا تھا تو ایک شور برپا ہو جاتا تھا، اب اسلام کو ایسا پاؤں کے نیچے کچلا گیا ہے کہ 1,00,000 مرتد موجود ہے. اسلام جیسے مقدس متعار مذہب پر اس قدر حملے کیے گئے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں کتابیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گاڑیوں سے بھری ہوئی شائع کی جاتی ہیں، بعض رسالے کے کروڑ تک چھپتے ہیں اسلام کے برخلاف جو کچھ شائع ہوتا ہے. اگر سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک بڑا پہاڑ بنتا ہے. مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ گویا ان میں جان ہی نہیں اور سب کے سب مارے گئے ہیں. اس وقت اگر خدا تعالیٰ بھی خاموش رہے تو پھر کیا حال ہوگا؟ خدا کا ایک حملہ انسان کے ہزار حملہ سے بڑھ کر ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اس سے دین کا بول بالا ہو جائے گا. عیسائیوں نے 1900 سال سے شور مچا رکھا ہے کہ عیسیٰ خدا ہے، اور ان کا دین اب تک بڑھتا چلا گیا اور مسلمان ان کو اور بھی مدد دے رہے ہیں. عیسائیوں کے ہاتھ میں بڑا عربہ یہی ہے کہ مسیح زندہ ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. لاہور میں لارڈ بشپ نے ایک باری مجمع میں یہی بات پیش کی، کوئی مسلمان اس کا جواب نہ دے سکا، مگر ہماری جماعت میں سے مفتی محمد صادق صاحب جو یہ موجود ہیں اٹھے اور انہوں نے قرآن شریف، حدیث، تاریخ، انجیل وغیرہ سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، کیونکہ آپ سے فیض حاصل کر کے امت اور حاصل کر کے کرامت اور خوارق دکھانے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں. تب اس کا جواب وہ کچھ نہ دے سکا. اب خیال کرو کہ عیسیٰ کو زندہ ماننے کا کیا نتیجہ ہے، اور دوسرے انبیاء کے مانند وفات یافتہ ماننے کا کیا نتیجہ ہے؟ ذرا 4 دن فوت شدہ مان کر اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں. میں نے ایک دفعہ لدھیانے میں عیسائیوں کو اشتہار دیا تھا کہ تمہارا ہمارا بہت اختلاف نہیں، تھوڑی سی بات ہے یہ کہ تم مان لو کہ عیسیٰ فوت ہو گئے اور آسمان بنے گئے، تمہارا اس میں کیا حرج ہے؟ اس پر وہ بہت جھنجھلایا اور کہنے لگے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ عیسیٰ مر گیا اور آسمان پر نہیں گیا تو آج دنیا میں ایک بھی عیسائی نہیں رہتا. دیکھو خدا تعالیٰ علیم و حکیم ہے، اس نے ایسا پہلو اختیار کیا ہے جس سے دشمن تباہ ہو جائے. مسلمان اس معاملے میں کیوں اڑتے ہیں؟ کیا عیسیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھا؟ اگر میرے ساتھ خصومت ہے تو اس میں ہاتھ سے نہ بڑھو اور وہ کام نہ کرو جو دین اسلام کو نقصان پہنچائے. خدا تعالیٰ ناقص پہلو اختیار نہیں کرتا، اور بجوز اس پہلو کے تم کسے سلیم نہیں کر سکتے. اگر تم نے جنگوں سے فتح پانی ہوتی اور تمہارے لیے لڑائیاں کرنا مقدر تھا تو خدا تعالیٰ تم کو ہتھیار دیتا. توپ و تفنگ کے کام میں تم کو سب سے بڑھ کر چالاکی اور ہوشیاری دی جاتی، مگر خدا تعالیٰ کا فعل ظاہر کر رہا ہے کہ تم کو یہ طاقتیں نہیں دی گئیں، بلکہ سلطان روم کو بھی ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جرمن یا انگلستان وغیرہ سے وغیرہ ممالک سے بنواتا ہے، اور آلات حرب عیسائیوں سے خریدتا ہے. کیونکہ اس زمانے کے واسطے یہ مقدر نہ تھا کہ مسلمان جنگ کریں، اس واسطے خدا تعالیٰ نے ایک اور راہ اختیار کی. ہاں صلاح الدین وغیرہ بادشاہوں کے وقت ان باتوں کی ضرورت تھی، تب خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کفار پر ان کو فتح دی، مگر اب تو مذہب کے واسطے کوئی شخص جنگ نہیں کرتا، اب تو لاکھ لاکھ پرچہ اسلام کے برخلاف نکلتا ہے. جیسا ہتھیار مخالف کا ہے ویسے ہی ہتھیار ہم کو بھی تیار کرنا چاہیے، یہی حکم خدا بندی ہے. اب اگر کوئی خونی مہدی آ جائے اور لوگوں کے سر کاٹنے لگے تو یہ بے فائدہ ہوگا، مارنے سے کسی کی تشبیہ نہیں ہو سکتی، سر کاٹنے سے دلوں کے شبہات دور نہیں ہو سکتے. خدا تعالیٰ کا مذہب جبر کا مذہب نہیں ہے، اسلام نے پہلے بھی کبھی پیش دستی نہیں کی. جب بہت ظلم صحابہ پر ہوا تو دشمنوں کو دبا کرنے کے واسطے جہاد کیا گیا تھا. خدا تعالیٰ کی حکمت کے مطابق کسی کی دانائی نہیں، ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اس معاملے میں دعا کرے اور دیکھے کہ اس وقت اسلام کی تائید کی ضرورت ہے یا نہیں. جسم پر غالب آنا کوئی شے نہیں، اصل بات یہ ہے کہ دلوں کو پتہ کیا جائے. فرمایا میں نے کوئی بات قال اللہ اور قال رسول کے برخلاف نہیں کی. اگر قرآن اور حدیث میں جس میں انصری کا لفظ آیا ہوتا تو اس کا منکر کافر اور ملعون ہوتا، مگر اصل حقیقت خدا تعالیٰ نے بدر اعلام کے مجھ پر ظاہر کر دی، اور قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ اس کی تائید میں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات صحابہ کے واسطے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، 62 یا 63 سال کی بڑی عمر نہیں. صحابہ کو اگر یہ کہا جاتا کہ عیسیٰ تو زندہ ہے مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو ان کے واسطے ایک پشت شکن صدمہ تھا. اسی واسطے حضرت ابو بکر نے سب کو اکٹھا کر کے بات کیا اور ان کو سمجھایا کہ سب نبی مر گئے، کوئی بھی زندہ نہیں. اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے. صحابہ کے عشق اور محبت کی حالت رکھتے تھے، وفات مسیح کے بغیر دوسرا پہلو وہ ہرگز مان نہ سکتے تھے. اسلام کبھی ایسا عقیدہ پیش نہیں کر سکتا جو آن حضرت افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کرنے والا ہو. کوئی ہمیں برا یا بھلا کہے ہم تو اپنا کام کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی فتح اسی میں ہے. اگر ہم عیسائیوں کی ہاں میں ہم ارا دیں تو ہم ان کو کیوں کر زیر کر سکتے ہیں؟ ہمارے مخالف مرنے کے بعد یقیناً سمجھ لیں گے کہ وہ اسلام کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں. عادت بھی ایک بت ہوتا ہے اور یہ لوگ اس بت کی پرستش کر رہے ہیں. یہاں پر یعنی دلی میں ایک مولوی صاحب مخالفین کی جماعت میں سے بول اٹھے، اور چونکہ پھر انہوں نے حضرت اقدس علیہ السلام کو مسلسل تقریر کرنے نہیں دی بلکہ جلدی جلدی سوال پر سوال کرتے گئے، اور کسی سوال کے متعلق حضرت کا جواب پورا نہ سنا، اس واسطے تقریر مذکورہ بارہ تو ختم ہو گئی. مولوی صاحب کے سوال و جواب درج کیے جاتے ہیں تاکہ دہلی کے مولویوں کو نمونہ ناظرین و سامعین کو معلوم ہو جائے. مولوی صاحب، تو جن روایات سے حضرت عیسیٰ کی زندگی ثابت ہے ان کو کیا کریں؟ حضرت اقدس علیہ السلام، جو روایت قرآن اور حدیث صحیح کے مخالف ہو وہ ردی ہے، قابل اعتبار نہیں، قول خدا کے برخلاف کوئی بات نہیں ماننی چاہیے. مولوی صاحب، اور جو وہ روایت بھی صحیح ہو، حضرت اقدس، جب قول خدا اور قول رسول کے برخلاف ہوگی تو پھر صحیح کس طرح؟ خود بخاری میں متوفی کا کے معنی ممیت و کا لکھے ہیں. مولوی صاحب، ہم بخاری کو نہیں مانتے، اور روایتوں میں مسیح کی زندگی لکھی ہے، قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ مسیح زندہ ہے. حضرت اقدس، تمہارے اختیار، جو چاہو مانو یا نہ مانو، اور قرآن شریف خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے. خدا تعالی نے مجھے اطلاع دی کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، اور کتاب اللہ اور حدیث صحیحہ کے مطابق یہ بات ہے. جس کے کان سننے کے ہوں سنیں، قرآن و حدیث کے مخالف ہم کوئی روایت نہیں مان سکتے. مولوی صاحب، اور جو وہ بھی صحیح ہو تو حضرت اقدس وہ صحیح ہو نہیں سکتی. مولوی صاحب، اگرچہ صحیح ہو، حضرت اقدس میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، اب بار بار کیا کہوں؟ کتاب اللہ کے برخلاف جو روایت ہو وہ کس طرح صحیح ہو سکتی ہے؟ مولوی صاحب، یہ کس نے لکھا ہے، کس کتاب میں درج ہے کہ برخلاف روایت ہو تو نہ مانو؟ امام بخاری نے بھی غلطی کہی کہ متوفیقہ کے معنی ممیتوں کا کر دیے. حضرت اقدس، اگر بخاری نے غلطی کہی تو تم اور کوئی حدیث یا لغت پیش کرو جہاں وفات کے معنی سوائے موت کے کچھ اور کیا گیا. مولوی صاحب، اچھا حضرت عیسیٰ نے تو فرشتوں کے ساتھ، اقدس تمہارے کندھوں پر جو دو فرشتے ہیں وہ تم کو نظر آتے ہیں، جو یہ فرشتے تم کو نظر آئیں گے؟ مولوی صاحب، تو زینا کہاں ہے جہاں کا جس کا ذکر آیا کہ اس پر سے عیسیٰ اترے گا؟ حضرت اقدس نے جواب دیا، نزول کے یہ معنی نہیں جو تم سمجھتے ہو، یہ ایک محاورہ ہے جب ہم مسافر سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں اترے. اس کے بعد وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے. بوقت شام ڈاکٹر مرزا یعقوب ایک صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس نے فرمایا، آج کہاں کہاں کی سیر کی؟ انہوں نے عرض کی کہ فیروز شاہ کے لاٹ، پرانا کوٹ، محبت خان کی مسجد، لال قلعہ وغیرہ مقامات دیکھے. فرمایا ہم تو بختیار کاکی نظام الدین صاحب اولیاء حضرت شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ صاحب کی قبروں پر جانا چاہتے ہیں. دیرے کہ یہ لوگ جو سطح زمین کے اوپر ہیں نہ ملاقات کرتے ہیں اور نہ ملاقات کے قابل ہیں. اس لیے جو اہل دل لوگ ان میں سے گزر چکے ہیں اور زمین کے اندر مدفون ہیں ان سے ہی آپ ملاقات کر لیں تاکہ بدوں ملاقات تو واپس نہ جائیں. میں ان بزرگوں کی یہ کرامت سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قصی القلب لوگوں کے درمیان بسر کی اس شہر میں ہمارے حصے میں. ابھی وہ قبولیت نہیں آئی جو ان لوگوں کو نصیب ہوئی. چشم بازو گوشت بازو این زکا خیرام چشم بندی اے خدا. اسلام پر یہ کیسا مصیبت کا زمانہ ہے. اندرونی مسائل بھی بے انتہا ہیں اور بیرونی بھی بے حد ہیں. پھر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس وقت کسی مسئلے کی ضرورت نہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں پھر ہم کو کسی مسئلے کی کیا ضرورت ہے. مگر نہیں سمجھتے کہ جب تک خدا کی رحمت نہ ہو وہ رقت اور درد پیدا نہیں ہو سکتا جو انسان کے دل کو صاف کرتا ہے. چاہیے کہ بہت دعائیں کریں. صرف بحث کرنے والا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام پر کس طرح کے مصائب نازل ہیں. وہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کو گویا خدا تعالیٰ نے فراموش کر دیا ہے. دہلی کے لوگ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ لڑنے کو آئے ہیں. حق طلبی کا انہیں خیال نہیں. حلق کے نیچے بات تب اترتی ہے جب حلق صاف ہو. دوائی کا بھی یہی حال ہے کہ جب تک حلق صاف نہ ہو اور معدہ بھی صاف نہ ہو دوائی کا اثر نہیں ہو سکتا. دوائی قے ہو جاتی ہے یا ہضم نہیں ہوتی. ایک مولوی صاحب آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ خدا تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, آپ نے اپنے فرقے کا نام احمدی کیوں رکھا ہے؟ یہ بات ہوا سماگم المسلمین الحج آیت ناسی پر خلاف ہے. اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود نے ارشاد فرمایا اسلام بہت پاک نام ہے اور قرآن شریف میں یہی نام آیا لیکن جیسا کہ حدیث شریف میں آ چکا ہے اسلام کے 73 فرقے ہو گئے ہیں اور ہر ایک فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. انہیں میں ایک رافضیوں کا ایسا فرقہ ہے جو سوائے دو تین آدمیوں کے تمام صحابہ کو سب و ختم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں اور یا اللہ کو برا کہتے ہیں پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں. خارجی حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہتے ہیں اور پھر بھی مسلمان نام رکھاتے ہیں. بلاد شام میں ایک فرقہ یزیدی ہے جو امام حسین پر تبرہ بازی کرتے ہیں اور مسلمان بنے پھرتے ہیں. اسی مصیبت کو دیکھ کر سلف صالحین نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے تمیز کرنے کے واسطے اپنے نام شافی حنبلی وغیرہ تجویز کیے. آج کل نیتریوں کے ایک ایسا فرقہ نکلا ہے جو جنت دوزخ وہی ملائک سب باتوں کا منکر ہے. یہاں تک کہ سید احمد خان کا خیال تھا کہ قرآن مجید بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات کا نتیجہ ہے اور عیسائیوں سے سن کر یہ فکر رکھ دیے ہیں. غرض ان تمام فرقوں سے اپنے آپ کو تمیز کرنے کے لیے اس فرقے کا نام احمدیہ رکھا گیا. حضرت اقدر یہ تقریر کر رہے تھے کہ اس مولوی نے پھر سوال کیا کہ قرآن شریف میں تو حکم ہے لا تفرقوا آل عمران آیت کا اور آپ نے تو تفرقہ ڈال دیا. حضرت اقدر نے فرمایا ہم تو تفرقہ نہیں ڈالتے بلکہ ہم تفرقہ دور کرنے کے واسطے آئے ہیں. اگر احمدی نام رکھنے میں حتک ہے تو پھر شافی حنبلی کہلانے میں بھی حتک ہے. مگر یہ نام ان اکابر کے رکھے ہوئے ہیں جن کو آپ بھی صلاح مانتے ہیں. تو شخص بڑا بدبخت ہوگا جو ایسے لوگوں پر اعتراض کرے اور ان کو برا کہے. صرف امتیاز کے لیے ان لوگوں نے اپنے یہ نام رکھے تھے. ہمارا کاروبار خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہم پر اعتراض کرنے والا خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں اور احمدی ایک امتیازی نام ہے. اگر صرف مسلمان نام ہو تو شناخت کا تمغہ کیوں کر ظاہر ہو؟ خدا تعالیٰ ایک جماعت بنانا چاہتا ہے اور اس کا دوسروں سے امتیاز ہونا ضروری ہے. بغیر امتیاز اس کے فوائد مترتب نہیں ہوتے اور صرف مسلمان کہلانے سے تمیز نہیں ہو سکتی. امام شافی اور حنبل وغیرہ کا زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس وقت بدعت شروع ہو گئی تھی. اگر اس وقت یہ نام نہ ہوتے تو اہل حق اور ناحق میں تمیز نہ ہو سکتی. ہزار ہا گندے آدمی میرے جلے رہتے کہ چار نام اسلام کے واسطے مثل چار دیواری کے تھے. اگر یہ لوگ پیدا نہ ہوتے تو اسلام ایسا مستبہ مذہب ہو جاتا کہ بدعتی اور غیر بدعتی میں تمیز نہ ہو سکتی. اب بھی ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ گھر گھر ایک مذہب ہے. ہم تو مسلمان ہونے سے انکار نہیں مگر تبرے کا دور کرنے کے واسطے یہ نام رکھا گیا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات والوں سے اختلاف کیا اور عام نظروں میں ایک تبرکہ ڈالنے والے بنے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تبرکہ خود خدا ڈالتا ہے. جب کھوٹ اور برابر زیادہ ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تمیز ہو جائے. مولوی صاحب نے پھر وہی سوال کیا کہ خدا نے تو کہا تو سماک المسلم الحج آیت مناسب کہ حضور نے فرمایا کیا اس میں رافضی اور بدعتی اور آج کل کے مسلمان شامل ہیں؟ کیا اس میں آج کل کے وہ لوگ شامل ہیں جو عبادی ہو رہے ہیں اور شراب اور زنا کو بھی اسلام میں جائز جانتے ہیں ہرگز نہیں، اس کے مخاطب تو صحابہ ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد فیض آوت کا زمانہ ہوگا جس میں جھوٹ اور کذب کا اشاعہ ہوگا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق فرمایا، لیسو بنا ولست منہم، نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے نہ میرا ان سے کوئی تعلق ہے. وہ مسلمان کہلائیں گے مگر میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. جو لوگ اسلام کے نام سے انکار کریں، یہ نام کو آر سمجھے، ان کو تو میں لانتی کہتا ہوں، میں کوئی بدعت نہیں لایا. جیسا کہ حنبلی اور شافعی وغیرہ نام تھے، ایسے ہی احمدی بھی نام ہے، بلکہ احمد کے نام میں اسلام کے بانی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال ہے، اور یہ اتصال دوسرے ناموں میں نہیں، احمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اسلام احمدی ہے اور احمدی اسلام ہے. حدیث شریف میں محمدی رکھا گیا ہے. بعض اوقات الفاظ بہت ہوتے ہیں مگر مطلب ایک ہی ہوتا ہے. احمدی نام ایک امتیازی نشان ہے. آج کل اس قدر طوفان زمانہ میں ہے کہ اول آخر کبھی نہیں ہوا، اس واسطے کوئی نام ضروری تھا. خدا تعالیٰ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ احمدی ہیں.